كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. یعنی عذاب اس طرح آیا کہ لوگ ہوا میں اڑنے لگے اور ہوا نے اڑا اڑا کے ان کو پٹھایا. جیسے درخت گرے پڑے ہو ایسے بعد میں پچھڑے پڑے تھے. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چلے اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. یعنی پیغمبر کی اتباع کو پیغمبر کی اطاعت کو انہوں نے کیا سمجھا کہ عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. دیکھیے کیسے کیسے الزام پیغمبروں پہ لگے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پکڑاؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کی پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی. یعنی قوم لوط پر جو طرح طرح کے عذاب آئے ان میں ایک عذاب کا یہاں ذکر ہے فتمسنا اعینہم کہ ان کی آنکھیں بھی مون دی گئیں مس کر دی گئیں گویا پگھل کے برابر ہو گئی جگہ. کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا یہ غور کیا آپ نے سب قوموں کے عذاب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ کام نہ کرنا جو پچھلی قومیں کر چکی ہیں. اس قرآن کی طرف آؤ یہ تمہیں ان گناہوں سے بچائے گا جن میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئیں. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یعنی ایک طرف پچھلی قوم کے انجام سے عبرت دلائی گئی اور دوسری طرف قرآن کی طرف بلایا گیا. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیئن خلقناہ بقدر. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں بے سوچے سمجھے چیزیں نہیں بنا دی بھیج دی، بلکہ ہر چیز کو کس مقدار میں ہونا چاہیے، گندم کتنی مقدار میں اگنی چاہیے، کوئی پھل کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، انسانوں کی کتنی تعداد ہونی چاہیے، جانوروں کی کتنی ہونی چاہیے، بھینسوں کی کتنی ہو اور شیروں کی کتنی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مقرر کردہ اندازہ ہے اور اس کے مطابق ہی وہ پیدا کر رہا ہے اور اسی سے انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اسی طرح ہر چیز کا جو سائز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ بنایا. سورج کا سائز مختلف ہے، چاند کا مختلف ہے، زمین کا مختلف ہے، اور پھر ان کا باہم فاصلہ بھی مختلف ہے. مثلا زمین کے اگر چاند کا مدار، آربٹ اور اس کا حجم اور ماس اس انداز سے برقرار رکھا کہ زمین پر اس کی کشش ثقل کے برے اثرات مرتب نہ ہو اور انسان زمانہ گزرنے کا حساب بھی کر سکے، اس کے مناسب حجم کی وجہ سے زمین پر اس کی روشنی مناسب طور پر پڑے، یعنی نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ مدھم، بلکہ انسان کو بھلی لگے. چاند کا فاصلہ زمین سے اس انداز سے رکھا کہ کشش ثقل کا اثر زیادہ نہ ہو، یعنی گریویٹیشنل فورس کا اثر زیادہ نہ ہو، تاکہ سمندروں میں زیادہ طغیانی نہ آئے، یعنی اس چاند کی موجودہ مدت کے حساب میں فرق نہ پڑے. اگر چاند کا ماس زیادہ ہوتا یا زمین سے فاصلہ موجودہ فاصلے سے کم ہوتا تو زمین پر اس کی کشش ثقل کا اثر زیادہ ہوتا اور نتیجتا سمندر کے پانی میں طغیانی زیادہ ہوتی، جس سے شہروں کے شہر برباد ہو جاتے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چاند ہی ذریعہ ہے سمندروں کے پانی کو سٹر کرنے کا، ہلانے کا، اور اگر وہ ذرا اور قریب ہوتا تو اتنا زیادہ بڑی بڑی لہریں اٹھتی کہ آبادیاں قائم نہ رہ سکتی. اور اسی وجہ سے یعنی پانی کے ہلتے رہنے کی وجہ سے اس میں آکسیجن جاتی ہے، جس میں سمندر کے اندر تک کی مخلوق زندہ ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق بنائی ہیں، ہم نے کہیں مشورہ نہیں دیا، ہم تو صرف یعنی انسان ڈسکور کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. اس کے باوجود ڈسکور کرنے والوں کو تو ہم نے بڑا مان لیا، اور جو اصل میں بڑا ہے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فہل من مدکر، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ عند ملیک مقتدر، بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب. دنیا میں کسی بڑے کا ہم نوا ہونا، اس کے قریب ہونا، اس کا رشتہ دار ہونا، اس کے قریب بیٹھنے کا موقع پانا انسان کو کتنا پراؤڈ کر دیتا ہے. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ وہ مجلس کیسی ہوگی، وہ شام کیسی ہوگی کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا؟ دنیا کے بڑوں سے قریب ہونے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جاتی ہیں، اللہ کی قربت کے لیے کیا کوشش کی ہم سب نے. سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی یہ قرآن رحمان کی سراسر رحمت کا نتیجہ ہے اپنے بندوں پر، کہ اس نے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا اس کتاب کے ذریعے. اور کیوں نہ کرتا، اسی نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے ایسے ہی بھٹکنے کو چھوڑ دیتا؟ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. بولنا انسان کی امتیازی شان ہے، دوسرے جانور انسان کی نسبت طاقت میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن بولنے کی قوت نہیں رکھتے. بولنے کی وجہ سے انسان دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے. اور جب اللہ نے بندے کو بولنا ہی سکھایا تو اس بولنے میں سب سے خوبصورت چیز کیوں نہ بولی جائے؟ اس قوت اور اس طاقت کے ذریعے رحمان کے اس کلام کو کیوں نہ پڑھا جائے اس کی اس نعمت کے شکر کے طور پر؟ آپ ایک بکری کو سارا دن قرآن سنائیں، وہ بیچاری نہیں بول سکتی، وہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بکری بنا کے بھیج دیتا تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوتے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. لیکن اس کا کلام ہمارے پاس ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس رب کا کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا کہ ہم اس کے اس کلام کو اپنی زبان پہ لا سکیں، وہ جو اس کا بول ہے اسے ہم بھی بول سکیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اے انسان، تو نہیں جھکے گا؟ تو سرکشی نہ چھوڑے گا؟ ساری مخلوق تو اس کے آگے جھکی ہوئی۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں، باقی مخلوق کو بھی جیتا چھوڑو۔ کتنا بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جانوروں کی کیئر کرو، فلاں کی نسل ناپید ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کیا بتایا کہ یہ زمین سب مخلوقات کے لیے ہے، ان کو بھی جینے کا حق دو۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ فائبر کتنے کام کی چیز ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کل ہو جائے، اس لیے مایوس نہ ہو، مانگنا مت چھوڑو، سب اس سے مانگ رہے ہیں، تم بھی اسی سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے بات پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی انسان کی پیشانی دنیا میں بھی اس کے جھوٹا سچا ہونے کی ایک گواہی دیتی ہے، یعنی چہرے انسان کی پہچان ہوتے ہیں، کسی انسان کا باطن کیا ہے اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگتا ہے، چہرے پہ ویسے ہی تاثرات آنے لگتے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن بھی انسان کی پیشانی انسان کے جرم کی عکاس ہوگی، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ تکذبان. جہنم اور اس کے کھولتے پانی کا ذکر کر کے نعمتوں کے سوال کے بارے میں کیوں بات کی گئی؟ اس لیے کہ جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ فرمانا دراصل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو آخرت کے عذاب سے بچنے کو کہتا ہے یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے، اس کو بھی اس کا احسان سمجھو. جب اس وقت انسان کے سامنے عذاب آئے گا تو انسان اس یاد دہانی کو جھٹلا نہ سکے گا جو دراصل اس کے رب کی ایک نعمت تھی کہ رب نے اس سے بچنے کو کہا تھا لیکن انسان نے مانا نہیں. کیا آپ انکار کرتے ہو کہ رب نے بتایا تھا؟ کوئی انکار نہ کر سکے گا، لیکن وہاں اقرار بھی فائدہ نہ دے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اس بات سے ڈرتا ہو کہ اسے رب کے سامنے جانا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حدیث میں دو باغوں کے بارے میں آتا ہے کہ دو باغ چاندی کے جن میں برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، دو باغ سونے کے جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی، لیکن یہ مختلف درجوں کے لوگوں کے لیے ہوں گے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو وہ باغات ملیں گے جن میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور کچھ کو ایسے باغات ملیں گے جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی. اب یہ خود سے پوچھئے کہ کس کے حقدار ہونا چاہتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہو سکتا ہے تر میوے بھی ہوں، فریش فروٹس ہوں اور ڈرائی فروٹس ہوں، اللہ ہی اصل تو جانتا ہے، لیکن دو قسمیں. جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے چھکی پڑ رہی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. یعنی جنت کی عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ کہ ان کی نگاہوں میں شرم و حیا ہو. وہی وہاں پہنچیں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن میں چھوانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. ہیرے موتی بھی چھپا چھپا کے رکھے جاتے ہیں، عورت کا حسن بھی اسی میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب دیکھیے کہ سبزی کی دکان پہ جائیے تو سب چیز کہاں ملے گی آپ کو، اور ہیرے جواہرات کی دکان پہ جائیے تو وہ شوکیس کے اندر پروٹیکٹ کر کے، اور پھر زیادہ قیمتی چیز اور زیادہ گہرے خانے میں پروٹیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہوتی. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے. یہ کون سے؟ جو ان سے مختلف. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، گھنے سرسبز اور شاداب باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے فاؤنٹینز. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت خوبصورت بیویاں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہاں پر قالینوں کا ذکر ہے اور پھر غالیچوں کا ذکر ہے، مسندوں کا ذکر ہے. یعنی ایک قالین جو ہوتا ہے وہ نیچے بچھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو مزید چیز بچھائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا ایسے جو پہلے کسی نے کبھی دیکھے نہ ہو، ابقری نادر ان یوزول قسم کے، دنیا میں نہیں ملتے وہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پورا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. ہم سب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان کو تین بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. کون ہے وہ تین؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں. تو گویا تین گروہ کون سے ہو گئے؟ ایک عام نیک لوگ, ایک دوسرے برے لوگ, اور تیسرے آگے جانے والے, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے, دوڑ لگانے والے. اولئک المقربون, یہ ہیں مقرب لوگ. اب دیکھیں کہ دائیں بازو والوں میں سے ہونا بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جہنم سے بچ گئے, لیکن دنیا میں تو ہم کبھی صرف عام حالات میں گزارا نہیں کرتے. ترقی کا شوق رہتا ہے, ایک گھر مل گیا تو ایک اور کی تمنا ہوتی ہے, ہر نئی چیز کا شوق ہوتا ہے کہ اچھا اب نیا رواج اور نیا فیشن یہ آ گیا, اب یہ میرے پاس ہونا چاہیے. آگے سے آگے بڑھنے کی تمنا انسان کو ہر دم لاحق رہتی ہے. ہماری فکریں اور خوف اور پریشانیاں ہیں کیا کس چیز کے بارے میں؟ ہر وقت یہی فکر تو رہتی ہے کہ آگے کیسے بڑھیں, اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کیسے پائیں دنیا میں. لیکن آخرت کے بارے میں ہمارا یہ شوق کیوں نہیں؟ ہم اتنا کافی کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, سال میں زکات دے دی, کبھی عمرے پہ چلے گئے یا حج بھی کر لیا, اور کیا کریں, صبح اٹھ کے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں, صرف اتنی ہی ذمہ داریاں نہیں, صرف فرائض ہی پورے کرنے نہیں. کھانے میں کبھی ہم نے سوچا کہ روٹی سالن کھا لیا اور کیا کھائیں گے, کیوں اور کی تمنا رکھتے ہیں؟ تب پہننے کے بارے میں کبھی سوچا کہ ایک دو جوڑے ہیں گزارا ہو جائے گا, اور کیوں پہنے, اور کیوں بنائے؟ نہیں, دنیا میں تو اور کی سوچتے ہیں, اور صرف اور کی نہیں زیادہ بہتر کی سوچتے ہیں, اور بہتر کی نہیں بہترین کی سوچتے ہیں, اور صرف بہترین نہیں سب سے آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں کوئی اور نہ پہنچا ہو. لیکن آخرت اس کے ادنا درجے پر ہی قانع ہو جائے, وہاں کے لیے بھی بلند ترین درجوں کا سوال کیا کریں. وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الْجَنَّةِ. اللہ تجھ سے جنت کے بلند ترین درجے مانگتا ہوں. تو یہ صادقین کون ہوں گے, آگے والے کون ہوں گے, جو جنت میں پہنچیں گے بھی پہلے اور بہت اونچے چلے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی اور حق پرستی میں سب سے آگے بڑھ گئے, بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں, سب سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ سب لوگ یہ کام شروع کر دے تو پھر میں بھی کر لوں گا, یہ قانون بن جائے تو پھر میں بھی اور پہن لوں گا. نہیں, صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا, بس کافی ہے. اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ اس کا فرمان ہے. حجتوں میں نہیں رہتے, تاویلیں نہیں کرتے, بحثیں نہیں کرتے, فوراً مان جاتے ہیں. جہاد کا معاملہ ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو, خدمت خلق ہو, دعوت خیر ہو, تبلیغ حق ہو, دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے کام ہو, ایثار و قربانی, محنت و جان فشانی کا جو موقع آئے اس میں سب سے آگے بڑھ جانے والے. اسی لیے آخرت میں بھی وہ آگے بڑھ جانے والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, یہ وہ لوگ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا, جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے بارے میں تھا، یعنی دوسروں کے لیے وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے۔ یہ ہے صادقین کی صفت۔ والسابقون السابقون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، جو یہاں آگے ہیں وہ وہاں بھی آگے ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی جو کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، بھاگ بھاگ کے خدمت کر رہے ہوں گے۔ جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اعمال کی بدولت وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغواً ولا تأثیما الا قیلاً سلاماً سلاما، جو بات بھی ہوگی سلامتی پر مبنی ہوگی، ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ واصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی دنیا میں خوشحال تھے، بہت ایش و عشرت میں دن گزارے انہوں نے، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، جھٹائی کے ساتھ کرتے تھے، اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کسی کا ڈر خوف شرم حیا تو تھی نہیں، لہذا وہ گناہ کبیرہ کو پورے اصرار کے ساتھ کیے چلے جاتے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا میں۔ سوچئے کہاں یہ دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت، کہاں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کہاں وہ بڑی جنت۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان دنیا کی چند روزہ خوشیوں کی خاطر نعمتوں